सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नसीर।
हफ्त रोजा अदबी मुजल्ले सदा रंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। इस मुजल्ले की सौती झलकियां रूबरू गालिब ट्रस्ट के बानी जनाब तस्लीम अहमद तसव्वुर के साथ हमारा मुकालमा।
गालिब की एक शायर निशान यादगार भी बननी चाहिए और गालिब पर जितना ज्यादा काम हो वो होना चाहिए। आपको हैरत होगी सुनकर कि अब तक चंद गिने चुने मकाले सिर्फ थे रिसर्च के लिखे गए हैं, पीएचडी तो सिर्फ चंद एक ही हुई है, बाकी एमफिल के भी मकाले ना होने के बराबर है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में गालिब पर। हालांकि और हर छोटे मोटे शायर पर काम हुआ है और अदीब पर, लेकिन गालिब पर नहीं हुआ।
कलाम शायर बजुबान शायर में जनाब अजहर इनायती का कलाम।
जब तक सफेद आंधी के झोंके चले न थे तहजीब के दरख्त भी इतने गिरे न थे, इजहार पर तो पहले भी पाबंदियां न थी, इजहार पर तो पहले भी पाबंदियां न थी, लेकिन बड़ों के सामने हम बोलते न थे, उनके भी अपने ख्वाब थे अपनी जरूरतें, उनके भी अपने ख्वाब थे अपनी जरूरतें, हमसाए का मगर वो गला काटते न थे, उनके भी अपने ख्वाब थे अपनी जरूरतें, हमसाए का मगर वो गला काटते न थे।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 215 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी करेंगे।
गजल तवील है, गजल मुश्किल है, गजल में जो मजमून आफरीनी है और जो इंशाए ख्याल हैं वो बहुत मुनफरद हैं। कहते हैं जब तक दहाने जख्म ना पैदा करे कोई, मुश्किल के तुझसे राह सुखन वा करे कोई।
और आखिर में ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना माँ का दिल सुनाएंगे खालिद अमीर।
मेम साहब ने अपने भूरे गने बालों को थपकी देते हुए हीरो की आंखों में आंखें डालकर कहा,
हमारा बेबी स्वीट है ना, बड़ा होकर ये भी फिल्म का हीरो बनेगा।
कैमरामैन ने एक लाइट को बाएं से जरा दाएं सरकाया, फिर वापस बाएं को सरकार कर उसी जगह रख दिया, फिर कैमरे की आंख में झांक कर देखा, कुमार साहब जरा आगे, बस 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 बिल्कुल ठीक है, और फिर चिल्लाकर रेडी फॉर साउंड टेस्ट।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं गालिब मेमोरियल ट्रस्ट के बानी चेयरमैन जनाब तस्लीम अहमद तसव्वुर के साथ एक गुफ्तगू से। तसव्वुर साहब गालिब के ऐसे दिलदादा हैं कि इनकी सारी मसरूफियात गालिब के गिर्द घूमती हैं। इस ट्रस्ट के तहत इन्होंने गालिब को नौजवान नस्ल में मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ नौ काम शुरू कर रखे हैं, यानी महज अदब नहीं बल्कि फ़नून लतीफ़ा की दूसरी असनाफ के ज़रिए गालिब की अदबी खिदमात को उजागर किया जाता है। इस इंटरव्यू में सबसे पहले तो इन्होंने अपने ट्रस्ट का तफसीली तारुफ कराया। जनाब तस्लीम अहमद तसव्वुर।
गालिब मेमोरियल ट्रस्ट एक गैर सरकारी अदारा है जिसके अगराज व मकासद की तकमील के लिए मुझ समेत मेरे दीगर रुफका इकराम अपनी मदद आपके असूल पर सरगर्मे अमल है। फरोगे गालबियात के इस सफर में शरीक होने के लिए गालिब शनासी जरूरी नहीं, गालिब दोस्त होना जरूरी है। इसीलिए आज गालिब दोस्तों के इस हलके में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन और हजरात के अलावा तुलबा और तालबात भी कसीर तादाद में शामिल हैं और ये हलका रोज बरोज वसी तर होता जा रहा है। गालिब मेमोरियल ट्रस्ट के क्याम के साथ ही ثقافتی سطح پر فروغ غالبیات کے لیے کام شروع کر دیا گیا تھا. ٹرسٹ کے دفتر میں ماہانہ علمی نشست کا اجرا کیا گیا ہے جہاں مختلف اہل علم و دانش غالبیات کے موضوع پر اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ کل پاکستان غالب مذاکروں اور مشاعروں کا اہتمام بھی کیا جاتا رہا ہے. دیوان غالب کا اغلاط سے پاک نسخہ اور کلام اقبال کا انتخاب آرٹ پیپر اور دیدہ زیب طباعت کے ساتھ پاکٹ سائز میں مجلد شائع کیا گیا ہے جو طلبہ و طالبات کو انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہے. 2009 سے غالب کیلنڈر کی اشاعت بھی مسلسل جاری ہے. اب میں کچھ ذکر کرنا چاہوں گا بین الاقوامی غالب کانفرنسوں کا. پہلی بین الاقوامی غالب کانفرنس لاہور کے مقامی 5-star ہوٹل میں ہوئی، موضوع تھا مطالعہ غالب 21ویں صدی میں. دوسری بین الاقوامی غالب کانفرنس بھی لاہور ہی میں ہوئی، موضوع تھا امن اور محبت کا شاعر غالب.
یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ جو یہ غالب میموریل ٹرسٹ ہے اس کو قائم کیا جائے، کیونکہ اس سے پیشتر بہت سے غالب کے نام سے اس طرح کے میموریل ٹرسٹ اور انعامات، اور بھارت میں تو غالب ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے.
یہ غالب انسٹیٹیوٹ ہے وہاں.
جی ہاں، تو آپ کی کیا انفرادیت ہے؟
جی اپنا اصل صاحب، میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے جیسے گزارش کی کہ جب ہم نے غالب کا غالب نمبر نکالا، اس کا سورج کی پہلی جلد، پھر اس کے بعد دوسری جلد، اس کے بعد میں نے جیسے گزارش کی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ غالب پر جو کام ہے ہمارے یہاں، میں جب دہلی گیا میں غالب کانفرنس میں 2005 میں میرا مقالہ میں نے وہاں پڑھا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں جہاں کی زبان اردو نہیں ہے، سرکاری زبان ہندی ہے، لیکن اردو کے ایک بڑے شاعر کے لیے انہوں نے اتنا کام کیا ہے. ہمارے یہاں تو اردو زبان قومی کہلاتی ہے، قومی زبان، حالانکہ اس کا ابھی تک نفاذ نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ غالب کا تعلق اردو زبان کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ بنتا ہے. اور دوسرے لاہور جو ہے، کیونکہ اس کا غالب کا آبائی وطن ہے، میں یہاں اس کا ایک حوالہ بھی دینا چاہوں گا تاکہ لوگ یہ جنہیں نہیں معلوم وہ یہ دیکھ سکیں. ہاں، اس میں شیخ محمد اکرام کی کتاب ہے،
جی جی جی،
حیات غالب،
جی جی،
اس میں بھی اس کا ذکر ہے. آسپیکٹس آف غالب امریکن کلچر سینٹر نے 1970 میں چھاپی تھی، اس میں بھی اس کا ذکر ہے.
جی جی،
کراچی میں جو تھا، امریکن کلچر سینٹر کراچی.
جی جی،
تو اس کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے لاہور میں غالب کی ایک شایان شان یادگار بھی بننی چاہیے، اور غالب پر جتنا زیادہ کام ہو وہ ہونا چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ اب تک چند گنے چنے مقالے صرف ریسرچ کے لکھے گئے ہیں، پی ایچ ڈی تو صرف چند ایک ہی ہوئی ہیں، باقی ایم فل کے بھی مقالے نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان کی یونیورسٹیز میں غالب پر. حالانکہ اور ہر چھوٹے موٹے شاعر پر کام ہوا ہے اور ادیب پر، لیکن غالب پر نہیں ہوا. میری خواہش تھی کہ غالب پر کام ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ میں اکیلا تو نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے میں نے غالب میموریل ٹرسٹ اپنے دوستوں سے مشورہ بات بنایا تاکہ اسے ہم باقاعدہ طور پر ایک تنظیم کے ساتھ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے ناصر صاحب کہ آج سے 7-8 برس پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو خاصا ڈسکرجنگ ایٹیچیوڈ تھا لوگوں کا، وہ کہتے تھے تسیم صاحب کیا یار غالب پر آپ کام شروع کر رہے ہیں، جبکہ اور بڑے اتنے کام ہیں غالب کا، کیا شیر و ادب تو جیسے ہمارے یہاں کی بڑی دوری ہو گئی ہے. وہ کہتے تھے کوئی کلچرل سوسائٹی بنانی تھی، یہ کیا کر دیا. اور اب یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ اتنا ہم آگے ہو سلسلہ کہ ہم لاہور جیسے شہر میں غالب کی ایک اس کے شاعن شان یادگاری صورت میں کہ کوئی لائبریری یا کوئی ایسا آڈیٹوریم یا جو بھی اس پر ابتدائی کام شروع ہو گیا ہے، اس کا جو خاکہ وغیرہ لوگ بنا رہے ہیں جو اس چیز کی مہارت رکھتے ہیں، آرکیٹیکچر سے بھی ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے، تو دیکھیں آج نہیں تو کل ہی، ورنہ کچھ اور عرصے کے بعد، یا چلو میرے بعد، میری زندگی کے بعد، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس چیز کو آگے بڑھاتے رہیں اور ایک وقت آئے کہ غالب کی یادگار یہاں قائم ہو.
جناب تسلیم احمد تصوف سے ابھی گفتگو جاری ہے، یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب، خوش رنگ، با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
اس اعلان سے قبل آپ غالب میموریل ٹرسٹ کے بانی چیئرمین جناب تسلیم احمد تصور کی گفتگو سن رہے تھے۔ ان سے ہمارا اگلا سوال تھا۔ اچھا، کچھ بات اب آپ کی اپنی شخصیت کے بارے میں، کیا مشاغل رہے آپ کے عمر میں؟ اور
بالکل، میں گزارش کروں، ایک تو میں اپنا مختصر یہ بتا دوں کہ میں نے بیسیکلی، میں جرنلسٹ اس طرح ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے سب کیا اور 18 برس تک وہ نامہ مشرق میں ادارتی خدمات انجام دی۔ وہیں سے چونکہ میں نے، میرا اپنا پرچہ بھی تھا سورج، تو وہ کرنے سلسلے میں ملاد بھی اس کی حیثیت تھی، وہ بھی سلسلہ تھا۔ اور اس کے علاوہ میں نے بکس بھی جو اب تک ہیں وہ غالبیات، اقبالیات کے علاوہ دیگر نظم و نثر کی دیگر 15 سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں۔ یہ تو ہے میرا یہ مشغلہ کہ شاعری بھی ہے، سب کچھ، ویسے گد شعری مجموعے بھی دو آ چکے ہیں۔ بس یہ ہے، پڑھنے لکھنے کا ہی ہے، اور کوئی میرا مشغلہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ میرا اپنا جو بزنس ہے وہ ہور کمیونیکیشن کے نام سے میرے بیٹے نے سنبھال رکھا ہے، میں ادھر زیادہ آ گیا ہوں، تو وہ سلسلہ اچھا خاصا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا سورج پبلشنگ بیورو ہے جو کتب شائع کرتا ہے، اور بس اس طرح کے سلسلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گزارا ہمارا مطلب اپنا تو ہو رہا ہے، لیکن اس طرف میں زیادہ توجہ میری ادھر ہے۔
اچھا، یہ فرمائیے کہ جو آپ کا رسالہ ہے، کیا یہ خالصتاً ادبی رسالہ ہے یا یہ ایک عام رسالہ ہے؟
نہیں، خالصتاً ادبی رسالہ ہے، بلکہ آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے، ہم نے اس میں ایسی نایاب چیزیں شائع کی کہ سب سے پہلے ہم نے اختر شیرانی کے بارے میں ایک گوشہ شائع کیا، اور ان کی ان پبلش چیزیں ان کے ہینڈ رائٹنگ میں ہم نے چھاپی۔ اور سب سے بڑی بات دلچسپ یہ تھی، اور اس کے اشتہار جو شاعر بمبئی ہے اس میں بھی چھپے، اردو ڈائجسٹ میں بھی چھپے، کہ ہم نے ایک بلقیس خاتون تھی جس کے خطوط شائع کیے اختر شیرانی کے نام، جو ان سے محبت کرتی تھیں۔ اور میں، ہمارا اپنا یہ خیال ہے اور میری ریسرچ، مطلب اس بارے میں ہم نے ان کے جو صاحبزادے ہیں ڈاکٹر نظر محمود شیرانی، ان سے بھی معلومات کی۔ ہمارا خیال ہے کہ جو سلما کا نام تھا نا،
جی،
جو بڑا مشہور ہوا، وہ ایک فرضی نام تھا۔ اس زمانے میں لوگ ذرا اس چیز کا خیال رکھتے تھے، وزادار ہوتے تھے، تو اختر شیرانی نے بلقیس تھی خاتون جو ان کی توجہ کا مرکز تھی، لیکن ان کا نام انہوں نے ایک فرضی سلما رکھا۔
جی جی،
اور وہ خطوط ہمارے سورج میں چھپے ان کی ہینڈ رائٹنگ میں بلقیس کی۔ تو اسی طرح ہم نے جناب علامہ اقبال کی بہت سے ڈاکومینٹس جو تھیں، خاص طور پہ جو ان کے سسر تھے، پہلی بیوی کے عطا ڈاکٹر عطا اللہ، ڈاکٹر عطا اللہ، ہم ان کی جو ڈاکٹری کی سند تھی اسے ہم نے پہلی دفعہ چھاپی۔ پھر بانگے درا کا جو نسخہ تھا، اس کا جو پہلا ایگریمنٹ ڈاکٹر صاحب نے کیا علامہ صاحب نے پبلشر سے، اس ایگریمنٹ کا نسخہ ہم نے چھاپا۔ اس طرح کے بھی ہم سورج میں بہت کام ہوئے۔ اس طرح ہم نے غالب کا جو دیوان غالب تھا، اس کا جو ان کی زندگی میں چھپا تھا، اس کا عکس چھاپا۔ تو اس طرح ہم کام کرتے رہتے ہیں، بڑے نادر چیزیں اس میں چھپتی ہیں۔ اور خالصتاً یہ ادبی مجلہ ہے، جسے ریسرچ جرنل کہہ لیں گے، ادب لٹریچر۔
تو کیا یہ پابندی سے شائع ہوتا ہے یا جب یہ آپ کے پاس چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں؟
ہاں، یہ آپ نے اچھا کیا، پابندی سے مطلب بعض اوقات گیپ آ جاتا ہے، اس لیے کہ میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم ٹرسٹ بھی اپنے طور پر دوست مل کر چلا رہے ہیں اور اسے بھی اپنے طور پر ہی چلاتے ہیں، تو ہمیں دقت ہوتی ہے فائنانس کی۔ تو اس لیے پھر ہمیں جیسے اشتہارات بھی جو ہے نا، ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ اشتہارات کسی شوبیز کے میگزین کو تو مل جاتے ہیں، لیکن ادبی میگزین کو سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے جو تاجر ہلتے ہیں ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کوشش کر کے جو احباب کو تلاش کر کے اس کے اخراجات پورے کرتے ہیں، کچھ خود حصہ ڈالتے ہیں، کبھی کبھار گیپ آ جاتا ہے، ورنہ ریگولر چھپتا رہا۔
اچھا تسلیم صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب بہت سے ادبی رسائل شائع ہوتے تھے، نقوش، فنون، اوراق اور ادبی دنیا اور اس طرح کے صحیفہ، یعنی انگنت نام تھے جو ہر ماہ یا سماہی میں پابندی سے شائع ہوتے تھے۔ اب 21ویں صدی جب سے چڑھی ہے خاص طور سے, تو اب ادبی رسائل جو ہیں بہت انقا ہو گئے ہیں, بہت کم ہو گئے ہیں, تو ایسے ماحول میں آپ کیسے اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟
بس اپنا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک قسم کا وہ جنون اور ایک جپسی بھی ہو گئی کہ نہیں بھائی ہار نہیں ماننی, یہ کام اور صورت کرنا ہے. ورنہ ہم نے دیکھا کہ نقوش ختم ہو گیا, اپنا جو اور پرچے فنون, اب ان کی بیٹی ڈاکٹر ناہید قاسمی صاحبہ جو ہیں انہوں نے اب دوبارہ شروع کیا ہے, اور ماشاءاللہ بڑے تین چار شمارے بڑے خوبصورت آ چکے ہیں. تو ان کا جو نواسا ہے نیر حیات قاسمی, انہوں نے ہم نے انہیں پہلا ایوارڈ بھی اسی لیے دیا قاسمی ایوارڈ, تو وہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکل پڑتی ہوگی ایک پرچے کو مرتب کر کے چھاپنا, تو اسی طرح ہے. لیکن ایک وہ کہنے کہتے ہیں کہ کام جو مشکل ہو اور اسے لیکن اسے کرنا ضروری ہو کہ کرنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہالت میں اور جس طرح جہالت میں ایک اضافہ ہو رہا ہے اس میں کسی حد تک تو کمی آئے. اب آپ یہ دیکھیے اپنا اسد بھائی کے کتاب جو ہمارے یہاں چھپتی ہے
جی جی,
اس کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. 500 کتاب بھی اگر چھپ جائے تو بکنی تو کیا مفت ہی تقسیم کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, ادبی کتاب. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بس اب انٹرنیٹ کا دور ہے, اب جناب کتاب کا دور نہیں رہا. میں کہا کرتا ہوں, میں نے اپنے کسی ادارے میں بھی لکھا کہ جہاں انٹرنیٹ اور جہاں یہ تمام چیزیں کمپیوٹر وغیرہ جن ملکوں میں کی ایجاد ہے, وہاں آج بھی ایک کتاب جو ہے وہ ایک ایک لاکھ کا ایڈیشن ہوتا ہے,
بالکل
لوگ پڑھتے ہیں. کتابیں تو ختم نہیں ہو گئی, کتابیں پڑھنے کا رواج. لیکن یہ اب کہنے کی بات ہے کہ جی ہم جو کتاب ہے اس لیے نہیں چھپتی ہے, اس لیے نہیں بکتی کہ لوگ انٹرنیٹ کا دور آ گیا یا کمپیوٹر کا آ گیا. میں نے اپنے ایک اداریے میں کہیں لکھا تھا کہ شاہد احمد بیلوی مرحوم جو تھے انہوں نے کوئی میرے خیال میں 55 یا 60 کی بات ہے کہ انہوں نے ایک آل پاکستان ادبی رسائل ایسوسی ایشن بنائی تھی, اور اس کے لیے لاہور کے وائی ایم سی ہال میں اجلاس تھا, اور اس زمانے کا جو انہوں نے وہ پڑھا نا وہاں پہ خطبہ صدارت جو پڑھا, اور اس میں انہوں نے جو مشکلات کا حوالہ دیا کہ ہمیں اشتہار نہیں ملتے, کاغذ کی کمی ہے, کاغذ کا کوٹا حکومت نہیں دے رہی, سرکاری اشتہار نہیں دیتے, اور یہ وہ مسائل آج بھی ویسے جوں کے توں ہیں. اس میں کام تو مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میرے خیال میں کرنا چاہیے. بالکل, میں اگر چھوڑ دیں تو پھر تو بور بھی کسی کو تو کرنا چاہیے.
ہاں بالکل, آپ نے صحیح فرمایا. اور یہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ جذبے سے ہوتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیے کہ بہت اگر ماضی میں آپ جائیں تو مولانا صلاح الدین احمد ادبی دنیا ایک روپے کا چھاپتے رہے ساری عمر, وہ انہوں نے اپنی قیمت نہیں بڑھائی اخبار رسالے کی,
وہ کر دی, اور اپنی تمام جو آمدنی تھی اور جو ان کے بلکہ جائیداد بھی میں تو سمجھتا ہوں کچھ میرے خیال پہ سیل ویل کری تھی کیا, اور وہ یعنی اتنا بڑا پرچہ ایک, وہ انہوں نے اس کی قیمت نہیں بڑھائی, حالانکہ اچھا پرچہ ہوتا تھا.
ہاں وہی میں بتا رہا ہوں,
ایسے لگن والے لوگ اب پھر آئیں تو کم از کم صورتحال بہتر ہو. اور اصل بھائی میں تو کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے نا, اب ہمارے یہاں جو یہ عدم برداشت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, جو اور مسائل جنہیں یہ بڑا جناب دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر ایک اچھی غزل کی یا کوئی بھی اچھی غزل اچھے دھیمے سروں کی ایک جو کلاسیکل گائکی میں ہو وہ سنی جائے یا اسے سنایا جائے یا اچھی کتاب پڑھنے کو دی جائے یا اچھی شاعری پڑھنے کو دی جائے, تو اس میں کافی فرق بھی پڑ جائے گا.
اور آخر میں تسلیم احمد تصور صاحب نے اپنی ایک نظم بھی سنائی.
عنوان ہے سنا ہے
جی,
سنا ہے وقت کا مرہم بہت اکثیر ہوتا ہے, پرانے گھاؤ بھر دیتا ہے ایسے کہ نشان تک بھی نہیں رہتا, گزرتے وقت کی تیزی سے اڑتے گرد کے بادل غبار آلود کر دیتے ہیں رستوں کو کہ ڈھونڈے سے نہیں ملتے, بدل جاتے ہیں یوں چہرے کہ پہچانے نہیں جاتے, غمے دوراں کی چکی میں کچل جاتی ہیں سب یادیں, حسین یادیں اتر جاتی ہیں کھو جاتی ہیں یہ سب چاہے نسیاں میں, مگر یہ کیا کہ یہ یادیں مجھے دیوانہ رکھتی ہیں, ہجوم دوستانے بھی مجھے یوں گھیرے رکھتی ہیں, میں تنہا ہو نہیں پاتا, مجھے فرصت نہیں ملتی, کسی سے مل نہیں پاتا. سنا ہے وقت کا مرہم بہت اکثیر ہوتا ہے، مگر یہ کیا کہ اس کا سین گوں چہرہ یوں ہی روشن ہے جیسے تھا، کہ ان گالوں کا لمسہ بھی میرے ہونٹوں پہ تازہ ہے، کہ ان آنکھوں کی لو اب بھی مجھے رستہ دکھاتی ہے، کہ بوئے پیرہن اس کی مجھے مہکائے رکھتی ہے۔ کئی صدیاں بتا کر بھی مجھے کیوں ایسا لگتا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے مل کر وہ گئی ہوگی۔ سنا ہے وقت کا مرہم بہت تقصیر ہوتا ہے، پرانے گھاؤ بھر دیتا ہے ایسے کہ نشان تک بھی نہیں رہتا۔
روبرو غالب میموریل ٹرسٹ کے بانی چیئرمین جناب تسلیم احمد تصور کا تفصیلی انٹرویو آپ نے سنا۔ ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر، آج کے شاعر ہیں جناب اظہر عنایتی۔ شاعری ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، مگر روایتی شاعری سے گریز کرتے ہیں۔ تجربات اور موضوعات آج کل کے ہیں، مگر لہجہ اور اسلوب خالصتاً ہماری روایتی شاعری کا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے جناب اظہر عنایتی سے ان کا منتخب کلام۔
تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے۔ جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے، اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں۔ اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں، لیکن بڑوں کے سامنے ہم بولتے نہ تھے۔ اظہار پر تو پہلے بھی پابندیاں نہ تھیں، لیکن بڑوں کے سامنے ہم بولتے نہ تھے۔ ان کے بھی اپنے خواب تھے اپنی ضرورتیں، ہمسائے کا مگر وہ گلا کاٹتے نہ تھے۔ ان کے بھی اپنے خواب تھے اپنی ضرورتیں، ہمسائے کا مگر وہ گلا کاٹتے نہ تھے۔ ہم لگے شہر کے پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات، انگلائی کی طرح تو کبھی ٹوٹتے نہ تھے۔
واہ واہ کیا سلام تمہیں۔
پہلے بھی لوگ ملتے تھے لیکن تعلقات، انگلائی کی طرح تو کبھی ٹوٹتے نہ تھے۔ پکے گھروں نے نیند بھی آنکھوں کی چھین لی، کچے گھروں میں رات کو ہم جاگتے نہ تھے۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ کریں کہ رہتے تھے داستانوں کے ماحول میں مگر، کیا لوگ تھے کہ جھوٹ کبھی بولتے نہ تھے۔ اور اظہر وہ مکتبوں کے پڑھے معتبر تھے لوگ، بیساکھیوں پہ صرف سند کی کھڑے نہ تھے۔ جب تک سفید آندھی کے جھونکے چلے نہ تھے، تہذیب کے درخت بھی اتنے گرے نہ تھے۔
آپ جناب اظہر عنایتی کا کلام سن رہے ہیں۔
امتحاں برسوں جب آنکھوں کا لیا جاتا ہے، تب کوئی خواب عطا ان کو کیا جاتا ہے۔ اور اب تو شہروں میں بھی زندہ ہیں کچھ ایسے ہم لوگ، جنگ میں جیسے محاذوں پہ جیا جاتا ہے۔ بوڑھے سیاح بتا تو نے تو دیکھی ہوگی، ایسی بستی کے جہاں پیار کیا جاتا ہے۔ خودکشی کے لیے تھوڑا سا یہ کافی ہے مگر، زندہ رہنے کو بہت زہر پیا جاتا ہے۔ مصاحب ہیں انہیں اس کا ہنر آتا ہے، کہ کی باتوں میں رفو کیسے کیا جاتا ہے۔ ایسی باتوں میں رفو کیسے کیا جاتا ہے، حال میں جب نہیں ملتی ہے پناہیں اگھر، حال میں جب نہیں ملتی ہے پناہیں اگھر، پھر یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جیا جاتا ہے. حال میں جب نہیں ملتی ہے پناہیں اگھر، یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جیا جاتا ہے.
آپ جناب اظہر عنایتی کا کلام سن رہے ہیں.
دشمنوں میں نہ مخلصین میں ہے یار، تو بھی منافقین میں ہے. دشمنوں میں نہ مخلصین میں ہے یار، تو بھی منافقین میں ہے. کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں، کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں، اس کو دیکھو ہمارے دین میں ہے. کب تک اٹھوں سلام کتنے کروں، اس کو دیکھو ہمارے دین میں ہے. المیہ تو چاند کا دیکھو، المیہ تو چاند کا دیکھو، جگنو جگنو معاشرین میں ہے. المیہ تو چاند کا دیکھو، جگنو جگنو معاشرین میں ہے. اتنے پرزور احتجاج کے بعد، اتنے پرزور احتجاج کے بعد، ایک بادامت مظاہرین میں ہے.
کیا خوبصورت.
اتنے پرزور احتجاج کے بعد، ایک ندامت مظاہرین میں ہے. چشم حاسد بڑے عذاب میں ہے، چشم حاسد بڑے عذاب میں ہے، ایک چہرہ ہی دوربین میں ہے. بڑے عذاب میں ہے، ایک چہرہ ہی دوربین میں ہے. پھر ملاحظہ کریں کہ گفتگو میں نہیں رئیسوں کی،
جی
گفتگو میں نہیں رئیسوں کی، کنج جو مصاحبین میں ہے. گفتگو میں نہیں رئیسوں کی، تم کنج جو مصاحبین میں ہے. ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر، ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر، ہر خزانہ اسی زمین میں ہے. ڈھونڈنے والا چاہیے اظہر، ہر خزانہ اسی زمین میں ہے. اب آپ اجازت دیں تو میں یہ چند شعر اور پیش کر دوں، یہ بہت آپ کو پسند آئیں گے.
جی شاید
بڑا نیا سا مطلب ہے کہ تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے، تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے، ایک کھلونا جو آنگن میں چلتا رہتا ہے.
واہ واہ کیا ہوتا.
تمام گھر کی فضا کو بدلتا رہتا ہے، وہ ایک کھلونا جو آنگن میں چلتا رہتا ہے.
کیا خوب.
چراغ ہو تو جلے جاؤ اعتماد کے ساتھ. پھر سنے صاحب.
جی.
چراغ ہو تو جلے جاؤ اعتماد کے ساتھ، یہاں ہواؤں کا رخ تو بدلتا رہتا ہے. چراغ ہو تو جلے جاؤ اعتماد کے ساتھ، یہاں ہواؤں کا رخ تو بدلتا رہتا ہے. میں جگنوں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں، جگنوں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں، ایک چراغ ہے مجھ میں کہ جلتا رہتا ہے. جگنوں سا اجالے میں اپنے زندہ ہوں، چراغ ہے مجھ میں کہ جلتا رہتا ہے. اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی، اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی، یہ آدمی جو اکیلا ٹہلتا رہتا ہے. آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی، اس آدمی کے کبھی بھیڑ ساتھ چلتی تھی، یہ آدمی جو اکیلا ٹہلتا رہتا ہے. یہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا، یہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا، یہاں تو چاند بھی سورج بھی ڈھلتا رہتا ہے.
کیا بات ہے. واہ واہ.
یہاں عروج کبھی مستقل نہیں ملتا، یہاں تو چاند بھی سورج بھی ڈھلتا رہتا ہے. عجیب چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی، عجیب چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی، کبھی بھی رت ہو شگوفہ نکلتا رہتا ہے.
کیا بات ہے. واہ واہ.
عجیب چیز ہے یہ نفرتوں کا پودا بھی، بیروت ہو شگوفہ نکلتا رہتا ہے. یہ زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح اظہر، زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح اظہر، جیسے نیند میں ایک شخص چلتا رہتا ہے.
واہ 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 کیا خوبصورت.
یہ زندگی کا سفر بھی ہے اس طرح اظہر، جیسے نیند میں ایک شخص چلتا رہتا ہے.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب اظہر عنایتی اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی ادبی پیشکش صدا رنگ جاری ہے. یہ اعلان سن لیجیے اور پھر اس پروگرام کا اگلا مرحلہ.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800 777 8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
تفہیم غالب. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 215 کی انگریزی اور اردو میں تشریح کریں گے.
غالب کی غزل 215 آپ کی خدمت میں پیش ہے. غزل طویل ہے, غزل مشکل ہے, غزل میں جو مضمون آفرینی ہے اور جو انشاء خیال ہیں وہ بہت منفرد ہیں. کہتے ہیں, جب تک دہانے زخم نہ پیدا کرے کوئی, مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی. Until someone creates a mouth to the wound, it is difficult for anyone to open a path of communication with you. کہتے ہیں, جب زخم میں دہان پیدا کرنا یا ماؤتھ پیدا کرنا, زخم کھولنے سے مراد ہے. کہتے ہیں, جب تک کہ ہم اس قابل نہ ہو کہ دل کے زخم کھول دیں, تو تم سے ہماری راہ اور رسم اور گفتگو کیسے پیدا ہو سکتی ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ انہوں نے جو بات کی منہ کھولنے کی, تو وہ منہ جو ہے وہ زخم کا کھل رہا ہے, اور جو راہ سخن ہے اس میں بھی منہ کھلتا ہے. تو یہ ذرا موازنہ کر کے دیکھیں, جب تک کہ زخم کا منہ نہ کھلے, اس وقت تم سے گفتگو کیوں کر ممکن ہو. عالم غبار وحشت مجنوں ہے سر بسر, کب تک خیال تر رہے لیلا کرے کوئی. دا ورلڈ از فرام اینڈ ٹو اینڈ اے ڈسٹ اسٹارم ریزڈ بائی دا فرینزی آف مجنوں, ہاؤ لانگ وڈ اینی ون گیو تھاٹ ٹو دا رنگلیٹس آف لیلا. مجنوں جو ہیں وہ بیابان میں دنیا میں پھر رہے ہیں, ان کے پیروں سے جو گرد اڑ رہی ہے اس سے غبار پیدا ہوا ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا عالم جو ہے وہ اس گرد سے ڈھکا ہوا ہے. کہتے ہیں, اب یہ بتائیے کہ کب تک خیال تر لیلا کرے کوئی. یہ اس خیال سے جو مجنو کے ذہن میں تھا, اس نے درس نویردگی کی, تو اب چونکہ ساری کائنات اس سے بھر گئی اس غبار سے, تو کہتے ہیں کب تک اس کا خیال دن میں رکھ سکتے ہیں ہم, جبکہ یہ بات جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ چکی ہے. غبار سے مراد دل کا غبار ہے, اور غبار سے مراد وہ آنسوؤں کی بارش ہے. تو کہتے ہیں انتہا تک بات پہنچ گئی ہے, اب کب تک کوئی اس کے خیال کو اپنے دل سے لگائے رکھ سکتا ہے. افسردگی نہیں طرب انشاء التفات, ہاں درد بن کے دل میں مگر جا کرے کوئی. میلنکالی از ناٹ اے اسٹائل آف جوائے آف کائنڈنیس, یس بٹ ہیونگ بیکم پین سم ون مائٹ میک اے پلیس ان دا ہارٹ. کہتے ہیں کہ جو افسردگی ہے ہمارے دل میں, اس سے ہم کو کوئی اتنی بڑی خوشی میسر نہیں ہوتی. ہاں اگر واقعی میرے دل کو خوشی عطا کرنی ہے, تو ایک ایسا درد بن جاؤ, اور ایسا درد جو دل میں سما جائے, تب تو طرب انشاء التفات مجھے ملے گا. خالی افسردگی سے تو یہ کام نہیں چل سکتا میرا. رونے سے ندیم ملامت نہ کر مجھے, آخر کبھی تو عقدہ دل وا کرے کوئی. ریپروچ می ناٹ او فرینڈ آف مائی ویپنگ, آفٹر آل لیٹ سم ون سم ٹائم انڈو دا ناٹ آف دا ہارٹ. عاشق کو منع کیا جا رہا ہے کہ اب رونا دھونا بند کریں آپ, تو کہتے ہیں کہ مجھ کو ملامت نہ کرو رونے دھونے سے. کہتے ہیں کہ یہی تو ایک طریقہ ہے جس سے دل کی جو گرہ بندی ہوئی ہے, جو دل میں بندش ہے, کھل جاتی ہے رونے سے. تو ذرا غور فرمائیں کہ آنسوؤں سے وہ جو گرہ کھل جاتی ہے اس کا ذکر ہے, اور پھر وہ دوست سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ملامت نہ کرو, یہی تو ایک آسرا میرے ذات باقی ہے جس سے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. چاکے جگر سے جب رہے پرسش نوا ہوئی, کیا فائدہ کہ جیب کو رسوا کرے کوئی. When the tearing of the liver did not pave the way to get her attention, what benefit is there that anyone would disgrace the caller. معاملہ بالکل صاف ہے. کہتے ہیں جب ہم نے جگر اپنا چاک کر دیا اور اس محبوب کو اس کی کوئی فکر نہ ہوئی, تو اب غریبان کو چاک کرنے سے کیا فائدہ. جب جگر سے کام نہ چلا تو غریبان اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے. لختے جگر سے ہے رگے ہر شاخ شاخ گل, تا چند باغ بانیے صحرا کرے کوئی. فرام دا پیسز آف لیور The vein of every thorn is a branch of the rose. How long would anyone continue the gardening of the desert? یہاں میں نے جیسا ذکر کیا تھا مشکل خیالات ہیں. کہتے ہیں جگر کے ٹکڑوں سے ہم نے سینچا ہے بیابان کو اور اس طرح سے اس میں جا بجا پھول نکل آئے ہیں. پھر تنگ آ کے کہتے ہیں کہ اب کب تک ہم باغبانی کرتے رہیں گے صحرا کی. اپنے خون جگر سے ایک تھکن کا احساس ہے, لیکن جو نزاکت خیال وہ یہ ہے کہ اپنے ہم لخت جگر سے ہر خار جو ہے اس کو ہم نے سینچا اور وہ ایک شاخ گل بن گیا. یہ ذرا مضمون آفرینی کا ایک نادر نمونہ ہے. ناکام یہ نگاہ ہے برق نظارہ سوز, تو وہ نہیں کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی. The failure of the vision comes because of the gaze burning lightning. You are not the one that anyone might make you a spectacle. کچھ وہی ذکر ہے موسیٰ کا جانے کا طور پر. کہتے ہیں ہمارے نگاہ کی جو ناکامی ہے وہ برق نظارہ سوز کی وجہ سے ناکام ہے. کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ جو قاصر ہے دیکھنے سے چیزوں کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی جو تھی اس نے اس کو جلا کے خاک کر دیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اے خدا تو وہ نہیں ہے جس کا کوئی نظارہ کر سکے, یا کسی کی نگاہ اس قابل نہیں ہے جو تجھے دیکھ سکے بغیر خود کو آتش کے حوالے کرنے کے بجائے. ہر سنگ وحشت ہے صدف گوہر شکست, نقصان نہیں جنوں سے جو سودا کرے کوئی. ایوری اسٹون اینڈ برک از این آئسٹر شیل آف دا پرل آف ڈیفیٹ. دیر از نو لاس اف ون ڈز ٹریڈنگ ود میڈنس. پہلے تو مصرے میں یہ آپ غور سے دیکھیں کہ جتنی بھی انہوں نے کہا اسٹون اور برکس ہیں, سنگ و خشت ہیں, ان کو انہوں نے مثال دی ہے آئسٹر شیل سے یا صدف سے کہ جس کے اندر موتی ہوتے ہیں. اب موتی کیا ہے؟ وہ موتی ہے کہ ہر سنگ و خشت جو ہے اس میں ایک خوبی ہے, اس کو کھول کے اس میں سے موتی جو ہے وہ اور صدف کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. پھر دوسرے مصرے میں جو کہتے ہیں کہ نقصان نہیں جنوں سے جو سودا کرے کوئی. اب بات یہ تھوڑی سی یہاں پہ طویل اس لیے ہو جاتی ہے کہ پہلے آپ یہ سوچیں کہ کوئی مجنو ہے جس کو لوگ پتھر مار رہے ہیں. جب وہ پتھر مار رہے ہیں تو اس کے خون نکل رہا ہے جسم سے, اور اس تکلیف سے اس کو جو لطف آ رہا ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے اس نے کسی صدف کو حاصل کر لیا ہو. تو اس کے لیے یہ پتھر جو ہیں, یہ صدف اور ان کا جو اثر ہے وہ گوہر کے برابر ہے. تو یہ تھی اس شعر کی نزاکت. پھر کہتے ہیں سربر ہوئی نہ وعدہ صبر آزما سے عمر, فرصت کہاں کہ تیری تمنا کرے کوئی. دا لائف ٹائم ڈڈ ناٹ بیکم ایکول ٹو دا انڈیورنس ٹیسٹنگ پرامس, ویئر از دا لیجر دیٹ اینی ون وڈ لانگ فار یو. پہلے کہتے ہیں کہ عمر جو تھی وہ چھوٹی پڑ گئی, تمہارا جو وعدہ تھا کہ تم ہمارا صبر آزماؤ گے تو وہ وعدہ جو تھا وہ پورا نہ ہوا اور جان جاتی رہی. پھر کہتے ہیں کہ اتنی فرصت کہاں ہے کہ تیری تمنا کرے کوئی. جب تیری تمنا کری ہم نے تو پھر ہمیں وہ انتظار ہوا, جب وہ انتظار ہوا تو وہ زندگی جاتی رہی. تو اب چونکہ زندگی بھی ختم ہو گئی تو نہ وہ وقت بچا کہ ہم تیری تمنا کر سکیں, کیونکہ یہ تمنا جو تھی وہ عمر کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی. ہے وحشت طبیعت ایجاد یاس خیز, یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی. دا فرینزی آف دا ڈسپوزیشن ٹو کریٹ برنگس ڈسپیئر, دس پین از ناٹ سچ دیٹ اینی ون وڈ ناٹ کریٹ اٹ. وحشت طبیعت ایجاد یاد خیز یاس خیز, کہتے ہیں کہ اس خواہش میں کہ ہمیں وحشت کے دور سے گزر کے ہم اس آخری دور پر پہنچ جائیں جہاں ہمیں صرف نا امیدی ہو. کہنے کہ یہ وہ درد ہے جو ہر شخص پیدا کر سکتا ہے. اس میں اتنے انہوں نے نگیٹو دیے ہیں, یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی, یہ درد وہی ہے جو ہر ایک کوئی پیدا کر سکتا ہے جس کو اس بات کی خواہش ہو کہ آخر میں اس کی طبیعت جو ہے اس میں یاس خیزی یا انداز یاس آ سکے. بیکار یہ جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شغل, جب ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی. The idleness of frenzy is busy beating the head. When the hands would break, then what would anyone do? اب یہاں کہتے ہیں, یہاں پہ لفظ idleness سے مراد یہ کہ جب ہم امید میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر رہے, تو کہتے ہیں اس کو شوق ہے ہماری بیکاری کو سر پیٹنے کا شغل, اور سر پیٹتے جو ہیں اپنے ہاتھ سے پیٹتے ہیں. تو کہتے ہیں جب سر کو پیٹ پیٹ کر ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں تو ہم پھر کس طرح سے اپنی بیکاری جنوں کا احساس کسی کو دلا سکتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ جو فرنزی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں جنون, اس کی بیکاری سے مراد اس کی نا پیداگیری یا اس کے اثرات نہ ہونے سے ہے. یہاں پر کہنے گے کہ ہمارے جنوں کا اثر چونکہ کسی پہ نہیں تو اس کا ہی سر پیٹنا, اسی پہ واہ ویلا کرنا, لیکن اگر جب ہاتھ ٹوٹ جائیں سر پیٹ پیٹ کر تو وہ بھی صلاحیت ہمارے ساتھ جاتی رہتی ہے. حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسد, پہلے دلے گداختہ پیدا کرے کوئی. The beauty of the radiance of poetry's candle is far away اسد, but first someone should create a molten heart. کہنے کہ میری شاعری جو ہے اس کی خوبصورتی کی شمع جو ہے اس کی روشنی لوگوں سے بہت دور رہتی ہے, اور وہ اس وقت قریب آ سکتی ہے کہ جب کسی کے پاس مولٹن ہارٹ یا گداز دل ہو, دل جو میرے خیالات تصورات اور احساسات کو سمجھ سکے. لیکن یہاں انہوں نے پہلے ایک شمع سخن بیان کی ہے, اس میں شعلہ ہے, اس میں گرمی ہے, اور پھر دوسری طرف انہوں نے بات کی دل گداختہ کی, شمع بھی پگھلتی ہے دل بھی پگھل سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جب دونوں کا ملاپ ہوگا تبھی میری گفتگو جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے گی. تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 215, جیسا میں نے عرض کیا طویل غزل تھی, لیکن اس میں ایک جو احساس ہے واہ کرے کوئی, کیا کرے کوئی, رسوا کرے کوئی, ایک ایسی حیرانی کا منظر اور اظہار ہے, اور ایک ایسا ماحول ہے اس غزل میں ہے جو واقعی دلوں کو پگھلانے کے لیے کافی ہے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 215 کی انگریزی اور اردو میں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی تشریح کر رہے تھے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اب آخر میں خواجہ احمد عباس کا افسانہ ماں کا دل سنا رہے ہیں خالد حمید.
ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی, اسٹوڈیو میں حسب معمول ہنگامہ تھا. ہیرو کے سر پر نقلی بالوں کی وگ بٹھائی جا رہی تھی, ہیروئن بار بار آئینے میں اپنی لپسٹک کا معائنہ کر رہی تھی. ڈائریکٹر کبھی ڈائیلاگ رائٹر سے الجھ رہا تھا, کبھی کیمرہ مین سے. پروڈکشن مینیجر ایکسٹرا سپلائر سے کونے میں اپنی کمیشن دے کر رہا تھا. کیمرہ مین کے اسسٹنٹ نے روشنیوں کے کالے شیشے میں سے دیکھ کر کیمرہ مین سے کہا, شاٹ ریڈی. کیمرہ مین نے اپنے کالے شیشے میں سے سین کا معائنہ کر کے ڈائریکٹر سے چلا کر کہا, شاٹ ریڈی. ڈائریکٹر نے ہیرو کی کرسی کے پاس جا کر دھیرے سے کہا, شاٹ ریڈی. ہیرو نے بڑے اطمینان سے سگریٹ کا کش لیا, پھر دو آئینوں میں اپنے سر کو آگے پیچھے سے دیکھا, وک کو دو تین بار تھپ تھپایا, نقلی بالوں کی ایک لٹ کو ماتھے پر گرایا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طرف دیکھ کر جو ڈائلاگ کی فائل لیے کھڑا تھا, ہیرو نے پوچھا, پکچر کون سی ہے؟ ماں کا دل. سین کون سا ہے؟ جی وہ بچے والا سین ہے. بچے والا سین؟ مگر اس فلم میں تو میری شادی ہی نہیں ہوئی, بچہ کیسے ہو گیا؟ جی نہیں, یہ آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے. راستہ چلتے آپ کو ایک لاوارس بچہ مل جاتا ہے. بچے کو دیکھ کر آپ کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے, اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. آپ بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ بولتے ہیں, ہاں تو ڈائلاگ سناؤ. اور یہ کہہ کر ہیرو پھر کرسی پر بیٹھ گیا. ڈائلاگ ڈائریکٹر نے فوراً فائل کھول کر پڑھنا شروع کیا. ڈائلاگ ڈائریکٹر نے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے, یہ بچہ بھی کسی ماں کا دل ہے. واہ واہ, کیا بات کہی کمار صاحب, آپ کو تو رائٹر ہونا چاہیے تھا. اور پھر ڈائریکٹر سے مخاطب ہو کر, سر یہ تو پکچر کا تھیم ڈائلاگ ہو گیا, تو پھر چلیے شارٹ تیار ہے. ڈائریکٹر نے ہیرو کو اشارہ کیا اور جیسے ہی ہیرو اپنی کرسی سے اٹھا اور سب بھی کھڑے ہو گئے. بچہ لاؤ, پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی آواز گونجی. بچہ لاؤ, دوسرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلا. بچہ لاؤ, تیسرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے آواز دی. سپلائر, پروڈکشن مینیجر نے نعرہ لگایا, بچہ کہاں ہے؟ مسز جانسن, ایکسٹرا سپلائر چلایا. ایک موٹی تازی اینگلو انڈین عورت جو نہ جوان تھی نہ بوڑھی آگے بڑھی. اس کی گود میں ایک بھورے بالوں والا گول گول چہرے گول گول آنکھوں والا بچہ تھا جو نائلون کا فراک پہنے ہوئے تھا. اس کا فراک تو بہت بڑھیا لگتا ہے, غریب بچے کا فراک ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اعتراض کیا. ستیاجیت رے کی فلموں میں دیکھیے کتنی ریئلزم ہوتی ہے. ڈریس مین, دوسرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلایا. جی صاحب, ڈریس مین نے جواب دیا. بچے کا فراک بدلی کرو, کوئی میلا پھٹک ہوا کپڑا پہناؤ, پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے حکم دیا. ڈریس مین نے ایک بکسے میں ہاتھ ڈالا اور چند میلے گندے چیتھڑے لیے ہوئے بچے کی طرف بڑھا. بچے کی ماں نے جیسے ہی ان گندے چیتھڑوں کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا دیا. نو نو, ہمارا بیبی ایسا ڈرٹی کپڑا نہیں پہنے گا, کوئی بیماری لگ گئی تو. مگر بینک صاحب دیکھیے, ریالزم کے لیے ضروری ہے, تیسرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہنا شروع کیا. بچے کی ماں بات کاٹتے ہوئے بولی, ہمارا بیبی اونلی ہائی کلاس پکچرز میں کام کرتا ہے, ہم سپلائر کو پہلے ہی بولا تھا ہمارا بیبی گندا کپڑا نہیں پہنے گا. ڈائریکٹر نے اپنے اسسٹنٹ کو اشارہ کیا, رہنے دو, آج کل غریبوں کے بچے بھی نائلون کے کپڑے پہنتے ہیں. کیمرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیرو نے میم صاحب کی گود کی طرف ہاتھ پھیلائے. کم آن بیبی. بچہ ہمک کر ہیرو کی گود میں چلا گیا. سب نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ فلمی دنیا کا محاورہ ہے کہ شوٹنگ کرتے وقت تین مصیبتیں آ سکتی ہیں, گھوڑا, کتا اور بچہ. میم صاحب نے اپنے پورے گنے بالوں کو تھپکی دیتے ہوئے ہیرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, ہمارا بیبی سویٹ ہے نا, بڑا ہو کر یہ بھی فلم کا ہیرو بنے گا. کیمرامین نے ایک لائٹ کو بائیں سے ذرا دائیں سرکایا, پھر واپس بائیں کو سرکار کر اسی جگہ رکھ دیا. پھر کیمرے کی آنکھ میں جھانک کر دیکھا, کمار صاحب ذرا آگے, بس 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 بس, بالکل ٹھیک ہے. اور پھر چلا کر, ریڈی فار ساؤنڈ ٹیسٹ. ساؤنڈ اسسٹنٹ نے مائکروفون آگے بڑھایا, کمار صاحب ڈائلاگ بولیے گا ایک بار. ہیرو نے مائکروفون کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہا, اے بچہ بھی کسی ماں کا دل ہے. ہاؤ از دیٹ؟ تینوں اسسٹنٹ ایک ساتھ چلائے جیسے کرکٹ کے میدان میں کسی کھلاڑی کو ایل بی ڈبلیو کرنے کے لیے سب فیلڈر چلا کر امپائر سے پوچھتے ہیں, ہاؤ از دیٹ؟ ساؤنڈ روم سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جواب آیا, اوکے ریڈی فار ٹیک. پہلا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلایا, خاموش. دوسرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلایا, سائلنس. تیسرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلایا, بات چیت بند. ڈائریکٹر نے کہا, ساؤنڈ اسٹاپ. ساؤنڈ روم سے جواب آیا, کیمرا. کیمرا مین نے بٹن دبا کر کہا, رننگ. ہیرو نے بچے کو گود میں اٹھایا, پھر کیمرے کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر بولا, یہ بچہ بھی کسی. ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ بچے نے ہیرو کے ماتھے پر گریب بالوں کی لٹ پر ایک جھپٹا مارا اور وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی. ہیرو کی گنجی چندیا اسٹوڈیو لائٹس کی روشنی میں چمک اٹھی. ڈائریکٹر گھبرا کر چلایا, کٹ کٹ. پہلا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلایا, کٹ. دوسرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلایا, کٹ. تیسرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلایا, میک اپ, ہیئر ڈریسر کو بلاؤ. تین نوجوان کالج کی لڑکیاں جو کمار کی فین تھیں اور خاص طور سے اس کی شوٹنگ دیکھنے آئی تھیں یہ دیکھ کر بھچکا رہ گئیں کہ ان کے محبوب ایکٹر کے سر کی چندیا بالکل صاف تھی اور انڈے کی طرح سفید. ہائے رام, ایک نے دوسری سے کہا, یہ تو گنجا ہے. دوسری نے شش کہا, آہستہ بولو, کہیں سن نہ لے. کمار غصے میں سیدھا اسٹوڈیو کے باہر جا چکا تھا اور اب اس کے پرائیویٹ میک اپ روم میں ہیئر ڈریسر دوبارہ اس کی وگ کو فٹ کر رہی تھی. اس بار میں چار ہیئر کلپ لگا دیتی ہوں تاکہ کھینچنے پر بھی وگ اپنی جگہ سے نہ ہلے. مگر کمار نے غصے سے کہا, میں اس بچے کے ساتھ کام نہیں کروں گا. جب دوبارہ وگ لگوا کر ہیرو واپس اسٹوڈیو میں پہنچا تو ڈائریکٹر بیبی کی ممی سے کہہ رہا تھا, سوری میم صاحب, آپ کے بچے کو اب چھٹی, آگے کسی سین میں ہم ضرور اس کے لیے کوئی کام نکالیں گے. دیٹس آل رائٹ, میم صاحب بولی, ہم کو معلوم ہے شوٹنگ میں ایسا گول مال ہو جاتا ہے. آپ نے مینیجر کو بولو ہمارا چکتا کر دو. اسٹوڈیو میں پھر ہنگامہ تھا. ڈائریکٹر پہلے اسسٹنٹ سے کہہ رہا تھا, دوسرا بچہ لاؤ. پہلا اسسٹنٹ پروڈکشن مینیجر سے کہہ رہا تھا, دوسرا بچہ لاؤ. پروڈکشن مینیجر نے ایکسٹرا سپلائر کو کونے میں لے جا کر کہا, آج تو تیری چاندی ہو رہی ہے, ایک بچہ اور لیا, جتنا شریر ہو اچھا ہے, ایک دو اور بچوں کا بھی انتظام کر رکھنا. ایکسٹرا سپلائر پروڈیوسر کی موٹر لے کر گیا اور تھوڑی دیر میں ایک تین چار برس کا موٹا تازہ بچہ لے کر آ گیا. ڈائریکٹر نے پہلے اسسٹنٹ کو حکم دیا, کمار جی کو بلاؤ. پہلے اسسٹنٹ نے دوسرے اسسٹنٹ کو حکم دیا, کمار جی سے کہو بچہ آ گیا ہے, شارٹ تیار ہے. تیسرا اسسٹنٹ میک اپ روم کی طرف بھاگا. ہیرو نے اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہی پوچھا, بچہ کہاں ہے؟ ہری رنگ کی نیکر والے بچے نے ہیرو کو فوجی سلام مارتے ہوئے کہا, گڈ مارننگ, ہاؤ ڈو یو ڈو. اور یہ کہہ کر ہیرو کی طرف دیکھ کر اتنے زور سے آنکھ ماری کہ ہیرو گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور سب قہقہہ مار کر ہنس پڑے. ہیرو نے بچے سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا, کیوں پہلوان, کام کرو گے, گھبراؤ گے تو نہیں؟ بچے نے تتلاتے ہوئے جواب دیا, گھبرائیں گے تو آپ. اس پر ایک اور فرمائشی قہقہہ پڑا اور ہیرو نے کھسیانہ ہو کر پوچھا, کیا اس آفت کے پرکالے کو مجھے گود میں اٹھانا ہوگا؟ کیمرامین چلایا, ریڈی فار ٹیک. مختلف آوازیں اسٹوڈیو میں گونجیں, ریڈی فار ٹیک, آل لائٹس, میک اپ ہیئر ڈریسر, ساؤنڈ ٹیسٹ. ہیرو نے کہا, ٹھہرو بھائی, پہلے میں اس پہلوان کو اٹھا کر دیکھتا ہوں. ہیرو نے بچے کو گود میں اٹھا لیا لیکن بچہ پتھر کا بنا ہوا تھا. ہیرو ہانپنے لگا. ساؤنڈ اسٹارٹ, ڈائریکٹر نے آواز دی. کیمرا, ساؤنڈ ریکارڈسٹ کی آواز آئی. رننگ, کیمرا مین نے اعلان کیا. ہیرو نے بچے کی طرف پیار بھری آنکھوں سے دیکھا. بچے نے آنکھ ماری, ہیرو کی زبان سے نکلا, یہ بچہ بھی. اور پھر اس کے بجائے بچہ بولا, کیوں بیٹا, ڈائلاگ بھول گئے نا؟ ہیرو کو ایسا لگا جیسے اس کی گود میں آدمی کا بچہ نہ ہو, کسی راکشس کا بچہ ہو. اور اس نے کٹٹ کہہ کر بچے کو اس کے باپ کی طرف پھینکا. میں اس بچے کے ساتھ بھی کام نہیں کروں گا. یا تو کوئی سیدھا سادہ چپ چاپ بچہ لاؤ, نہیں تو سین کینسل کرو. گھنٹے بھر میں شوٹنگ شفٹ بھی ختم ہونے والی ہے. سپلائر نے کہا, اب میں کب تک بچے لاتا رہوں؟ اس طرح سے ساری بمبئی کے بچے ختم ہو جائیں گے. پروڈکشن مینیجر نے کہا, تجھے کیا, تیرے تو چاندی ہو رہی ہے. اور تمہاری نہیں, سپلائر نے چڑھ کر کہا. اچھا بھائی, ہم دونوں کی. اب ایک چپ چاپ سا بچہ لے کر آ کہیں سے. میں تو جتنے فلمی بچوں کو جانتا ہوں سب کو لے آیا. ہر ماں اپنے بچے کو فلم میں کام کرنے نہیں بھیجتی. یہی دو چار لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا دھندا کرتے ہیں. ارے بھائی, پیسوں کی خاطر کوئی بھی اپنے بچے کا دھندا کر سکتا ہے. یہ بات کرتے کرتے وہ اسٹوڈیو کے باہر نکل آئے جہاں ایک بھنگن سڑک پر جھاڑو دے رہی تھی. ارے ذرا ٹھہر, پروڈکشن مینیجر چلایا, سارے میں مٹی اڑا رہی ہے. یہ وقت ہے جھاڑو دینے کا؟ صبح سویرے کیوں نہیں جھاڑو دیتی؟ بابو جی, آج مجھے دیر ہو گئی تھی. دیر ہو گئی تھی تو پگار کٹے گی. کوئی مفت کام کرتی ہے کیا؟ بابو جی, بھنگن کام بند کر کے گڑ گڑاتی ہوئی بولی, میرا بچہ بیمار ہے. بیمار ہے؟ کیا بیمار ہے؟ بابو جی پتا نہیں کیا بیمار ہے, 10 دن سے بخار نہیں اترا. تو پھر ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتی؟ محلے کے ڈاکٹر کو دکھایا تھا بابو جی، 2 روپے فیس بھی دی تھی، وہ کہتے ہیں اسے بچوں والے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، ان کی فیس 20 روپے ہے، پھر دوا انجیکشن کے لیے بھی دام چاہیے، اگلے مہینے کی پگھار مل جاتی تو بچے کا علاج ہو جاتا۔ جا بچے کو لے آ، اس کے علاج کے لیے روپے مل جائیں گے، پورے 40۔ ایکسٹرا سپلائر نے پروڈکشن مینیجر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ پروڈکشن مینیجر بولا، ارے تیرے بچے کا فلم میں فوٹو آ جائے گا کمار جی کے ساتھ، اور پیسے بھی ملیں گے، جلدی سے لیا۔ ابھی لاتی ہوں بابو جی، بھنگن نے جھاڑو ٹوکری پھینکتے ہوئے جواب دیا۔ مگر سن، بچہ روئے گا چلائے گا تو پیسے نہیں ملیں گے، چپ چاپ رہنا چاہیے۔ بھنگن اسٹوڈیو کے پیچھے ہی ایک جھونپڑیوں کی بستی میں رہتی تھی۔ اپنی جھونپڑی میں جانے سے پہلے اس نے پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہے چاولی؟ بچہ بہت روتا ہے بہن، مجھے کام پر جانا ہے، وہ دوا دے دو جو تم کام پر جاتے ہوئے اپنے بچے کو دیتی ہو۔ پڑوسن نے ایک پڑیا پکڑا دی۔ بس تھوڑی سی پانی میں گھول کر دے دیجو۔ چاولی اپنے جھونپڑے میں گئی، بچہ جھلنگا چارپائی پر اکیلا لیٹا رو رہا تھا۔ چاولی نے بیٹے کو گود میں لے لیا، بدن جل رہا تھا، روئے ہی جا رہا تھا۔ چاولی نے بھینج کر بچے کو پیار کیا۔ نہ رو میرے لال، چل میں تجھے فلم کمپنی میں لے چلتی ہوں، میرا بیٹا فلم کا ہیرو بنے گا، پھر تجھے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ نہ رو میرے لال، نہ رو۔ یہ کہہ کر اس نے پانی کے ساتھ کالی کالی دوا بچے کو چٹا دی۔ بچہ روتے روتے ہلکان ہو کر اب ہچکیاں لینے لگا تھا، ہچکیاں لیتے لیتے نڈھال ہو کر سو گیا۔ چاولی نے بچے کو چند چیتھڑوں میں لپیٹا اور اسٹوڈیو کی طرف چل دی۔ ایکسٹرا سپلائر نے کہا، روئے گا تو نہیں؟ چاولی نے کہا، نہیں بابو جی، مزے سے سو رہا ہے۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، ارے یہ روئے گا تو نہیں؟ پروڈکشن مینیجر نے کہا، نہیں صاحب، بڑا شریف بچہ ہے، ماں کا دودھ پی کر مزے سے سو رہا ہے، آپ جتنے چاہیں شاٹ لیجیے۔ ہیرو نے بچے کو گود میں لینے سے پہلے پوچھا، روئے گا تو نہیں؟ نہیں کمار جی، ڈائریکٹر نے اسے یقین دلایا، بڑا خاموش بچہ تلاش کر کے منگوایا ہے۔ ہیرو نے بچے کو گود میں لے لیا اور سوچا، شکر ہے اس کا وزن زیادہ نہیں ہے۔ پھر وہ بولا، جلدی شاٹ لے لو، ابھی تو سو رہا ہے، اٹھ گیا تو یہ بھی ناک میں دم کر دے گا۔ ریڈی فار ٹیک، ریڈی فار ٹیک، آل لائٹس، ساؤنڈ ریڈی، سٹارٹ ساؤنڈ، کیمرا رننگ، کلیپ۔ ماں کا دل، سین نمبر 55، شاٹ نمبر 7، ٹیک نمبر 4۔ ہیرو نے بچے کو گود میں اٹھایا، اس کے چہرے کو دیکھا، بچہ اطمینان سے آنکھیں بند کیے سو رہا تھا، اس کے معصوم چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ہیرو نے کیمرے کی طرف دیکھ کر دل کی گہرائی سے آواز نکالی، یہ بچہ بھی کسی ماں کا دل ہے۔ شارٹ کٹ ہو گیا، مگر کیمرہ مین نے کہا، ایک اور ٹیک چاہیے، بچے کے چہرے پر روشنی ٹھیک نہیں۔ ایک اور بار شارٹ دہرایا گیا، ایک بار پھر ہیرو نے کہا، یہ بچہ بھی کسی ماں کا دل ہے۔ اسی وقت ایک ہوائی جہاز اسٹوڈیو کے اوپر سے گونجتا ہوا گزر گیا، لاؤڈ اسپیکر میں سے ساؤنڈ ریکارڈسٹ کی آواز آئی، کٹ کٹ، ہوائی جہاز۔ کسی نے کسی وجہ سے 3 بار اور شارٹ دہرایا گیا، ٹیک نمبر 9 کو اوکے کیا گیا۔ ہیرو نے بچہ پروڈکشن مینیجر کے حوالے کیا، بچہ اب تک سو رہا تھا۔ پروڈکشن مینیجر نے بچہ ایکسٹرا سپلائر کی گود میں دیا، ایکسٹرا سپلائر نے چاولی کی گود میں بچہ دیا، اور ساتھ ہی 40 روپے دے کر اس سے 75 روپے کی رسید پر انگوٹھا لگوا لیا۔ جا اب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا اور اچھی طرح علاج کروا۔ بابو جی سیدھی وہیں جاتی ہوں ٹیکسی کر کے، آپ کی کرپا سے اس کا علاج ہو جائے گا، آپ کے بچے جئیں۔ بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے سیکرٹری نے پہلے فیس لی، پھر ڈاکٹر نے بچے کا معائنہ کیا۔ مگر یہ تو مر چکا ہے، ڈاکٹر نے ہاتھ لگاتے ہی کہا، اور چاولی کو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھا گیا ہے۔ پھر بھی وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا میرے لال کو؟ اسے تو صرف بخار آ رہا تھا۔ بخار سے نہیں، لگتا ہے تمہارا بچہ زہر سے مرا ہے۔ کیا دیا تھا اسے کھانے کو؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، ذرا سی افیم دی تھی چپ کرانے کو۔ سال بھر بعد ماں کا دل کی سلور جوبلی کے موقع پر ایک بڑے نیتا نے تقریر کرتے ہوئے کہا، میں اس فلم کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ہیرو اور ہیروئن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی فلم میں سچ مچ ایک ہندوستانی ماں کے دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔
ماں کا دل، خواجہ احمد عباس کا افسانہ، خالد حمید سنا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام صدا رنگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔